بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے شکر کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کے ارکان اور اس کے اصول اور ضابطوں کو بیان کیا تھا، اور ہم پیش کر رہے تھے شکر کی اہمیت کو، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ عز وجل ہی منعم حقیقی ہے، ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہی عطا کردہ ہے، اس لیے شکر بھی اسی کا ہی ادا کرنا چاہیے، اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے اور دیگر نعمتوں کے حصول کا سبب بنتی ہے، اور اگر کسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو جہاں یہ ناشکری ہوتی ہے وہاں یہ نعمت بھی ہاتھ سے چھن جاتی ہے، اور جب کوئی نعمت ہاتھ سے چھن جائے تو وہ دوبارہ نہیں ملا کرتی. اس لیے سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ نعمت مل جانا یہ بڑی بات نہیں، نعمت کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. کسی بھی امتحان میں پہلی پوزیشن لینا یہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس پوزیشن کو برقرار رکھنا متعدد سالوں تک یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. دو خصلتیں جس انسان میں جمع ہو جائیں وہ شاکر بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے، شکر گزاری بھی اور صبر بھی اس کا شعار بن جاتا ہے. وَمَن لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. اور یہ دو خصلتیں جب انسان کے اندر نہیں ہوتی، نہ وہ شکر گزار بن سکتا ہے نہ صبر کرنے والا بن سکتا ہے. نمبر ایک، وہ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ من نظر فی دینه الى من هو فوقه فاقتدى به فیه كتبه الله شاکرا صابرا. جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور اوپر والے درجے پہ پہنچنے والے کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کی اقتداء کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے پہلی خصلت حاصل کر سکتا ہے جس سے وہ صابر اور شاکر بنے گا. وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى هُوَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ. اب دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نچلے کی طرف دیکھے, دینی اعتبار سے جو لوگ اس سے بلند ہیں ان کو سامنے رکھے, اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نچلے انسان کی طرف دیکھے. فحمد اللہ علی ما فضلہ به علیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. جب وہ نچلے آدمی کو دیکھتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے, کس بات پر؟ کہ رب تعالیٰ نے مجھے کتنے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے. ایک طرف وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھ کے رب کی تعریف کرتا ہے, اس کے فضل کو بیان کرتا ہے, اور دوسری طرف اپنے سے اوپر والے نیکی میں اس نیکی تک پہنچنے کی نیت اور ارادہ اور قصد کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے. یہ انسان ہمیشہ صابر رہتا ہے, شاکر رہتا ہے. شکر کس بات پہ اس نے کیا؟ اس کو بہت سارے لوگوں سے اللہ نے بہتر بنایا. صبر کس بات پہ؟ اپنے آپ کو پابند کس بات پہ کیا؟ میں نے نیکی میں اس درجے پہ پہنچنا ہے. اس لیے فرمایا وَمَن نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَ. اور جو شخص دینی اعتبار سے اپنے نچلے کی طرف دیکھتا ہے, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں, میں بہت سے لوگوں سے اچھا ہوں, میں ایک نماز ہی نہیں پڑھتا, ویسے تو مسلمان ہوں نا. یعنی اس کے نزدیک نماز نہ پڑھنا بھی مسلمانی ہی ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے اِنَّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكَ الصَّلَاةِ. کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل, جو ایک فرق ہے وہ نماز کا ہی تو فرق ہے. جو شخص دینی اعتبار سے اپنے سے نچلے کو دیکھتا ہے وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ, اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے. فَأَسَفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ, صرف دیکھتا ہی نہیں افسوس کرتا ہے کہ ہائے کاش یہ مرتبہ مجھے بھی ملتا جو فلاں دنیا دار کے پاس ہے. لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا ولا صابرا, یہ بندہ کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکتا اور کبھی بھی صبر کرنے والا نہیں بن سکتا. تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 2963 اور سنن ابن ماجہ کی ہے 4142, اس نے ایک اصول لے دیا. شکر گزار بننا ہے اور صابر بننا ہے, آپ نیکی کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے درجے کی طرف دیکھیں. فلاں شخص تو تہجد گزار ہے, میں تہجد نہیں پڑھتا. فلاں شخص تو اتنے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, میں تو اتنی نہیں کرتا. فلاں شخص کا تو مجھ سے بہت اچھا اخلاق ہے, میرا تو ایسا اخلاق بھی نہیں ہے. جب آپ اس طرح کمپیریزن کریں گے تو آپ ہمیشہ آگے کی طرف جائیں گے. اور دنیاوی اعتبار سے جو آپ سے کم درجے والا ہے, فلاں کے پاس تو بائک ہے اور میرے پاس تو پھر بھی گاڑی ہے, اللہ تیرا شکر ہے. فلاں کے پاس تو اپنا گھر نہیں, مجھے تو اللہ نے گھر دیا ہے, اللہ تیرا شکر ہے. فلاں شخص کی تو پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوتی اور میرے پاس تو راحتیں بہت ہیں. یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب بھی کرے گی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی ہمت بھی دلائے گی, اور ہمیشہ آپ شاکر اور صابر رہیں گے. لیکن اگر آپ نے دوسری بات لے لی کہ آپ نیکی کے معاملے میں کہیں میں تو بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوں, اور دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کہیں میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو لوگوں کے پاس ہے، آپ پوری زندگی نہ صابر بن سکتے ہیں نہ شاکر بن سکتے ہیں.
اس لیے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ نے سنی تھی،
آج نعمت کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں کی مینٹالٹی میں ایسا فرق آ گیا ہے کہ وہ نعمت سمجھتے صرف اس کو ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء زیادہ ہوں. اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمه وحفر عذابه.
جس بندے کے تصورات یہ بن جائیں کہ اصل نعمت تو یہ ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا پینا مل جائے، اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس نے اپنے لیے عذاب کا ایک گھڑا کھود لیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ خوشی سے اپنی زندگی چلا رہے ہیں اور ایک نہیں دسیوں لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اگر یہ خوش نصیبی یا نعمت ہوتی اچھا کھانا یا اچھا پینا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو پھر کافروں کے پاس ہوئی، اور اگر زیادہ کھانا پینا نعمت ہوتی تو پھر تو سب سے زیادہ نعمتوں والی گائے اور بھینس ہوئی، پھر انسان تو نہ ہوا، اور اس سے زیادہ تو اونٹ ہوگا جو کتنا کتنا پانی پی لیتا ہے کہ دسیوں دن گزارا کرتا رہتا ہے، پھر تو وہ زیادہ نعمتوں والا ہوا. اور شاید کہ اس لیے کسی نے کہا تھا اور سچ کہا تھا، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اگر کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہمارا سٹمک کم از کم گائے بھینس جتنا ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے اقوال، اعمال، ارادے، سوچے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. بڑا سادہ سا مفہوم ہے عبادت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6056 اور سلسلہ صحیحہ 617، من اعطی شیئا فوجد، جس شخص کو کوئی چیز مل جائے اور اس کے پاس پہنچ گئی ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز کے دینے والے کو جزا دے، بدلہ دے. کیسے دے؟ دعائیں دے دے. ومن لم یجد، اور جو شخص نعمت تو اس کو نہیں ملی، کوشش کی ہے، پھر بھی رب کی تعریف سے اپنی زبان کو نہ روکے. اگر اس نے پھر بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیری مرضی، تو نے نہیں دیا، دینے والا تو تو ہے، تو یہ شخص حقیقت میں شکر گزاری کرنے والا ہے. لیکن اگر اس نے نعمت ملنے کے بعد نعمت بھی چھپا لی، اس کا شکر بھی نہ کیا، اس کا اظہار بھی نہ کیا، تو یہ شخص نعمت کو اپنے آپ سے دور کرنے کی سوچ رہا ہے. اور جس کو ملا ہی کچھ نہیں اور وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے، تو یہ انسان ایسا ہے. وَمَن تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُور، جس شخص نے جھوٹا لباس پہنا ہو، جھوٹے لباس کو سمجھنے کے لیے، ایک شخص کسی بھی شعبے میں ذمہ دار نہیں ہے، افسر نہیں ہے، وہ آفیشل کوئی یونیفارم پہن لے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص نکارا انسان کسی پولیس کی وردی پہن لے تو وہ پولیس مین تو نہیں بن جائے گا. جس طرح وہاں جھوٹا لباس اس کی جان کے لیے بھی, اس کے کیریئر کے لیے بھی وبال جان بن جائے گا جس نے یہ حدود سے تجاوز کیا, تو جس کو کوئی چیز ملی نہیں ہے وہ اس کا دعویٰ کر دے کہ میرے پاس یہ چیز ہے, اس نے بھی ایسا جھوٹا لباس ہی پہنا ہے.
اور آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے دعوے کر دیتے ہیں.
ان دعووں سے جہاں سے ان کی شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایک شخص جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تو وہ ٹھیک دو گھنٹوں کے بعد بتا دیا کرتا تھا کشف کر کے کہ فلاں جنت میں گیا ہے, فلاں جہنم میں گیا. سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کے بھائی کا مرڈر ہو گیا, اس کو گولی لگی. اب سارا خاندان جو ہے وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ بتاؤ, دو گھنٹے کے بعد اس نے یہ تو بتا دیا کہ یہ جنت میں چلا گیا ہے, تو وہ کہیں یہ بھی بتا دیں کہ اس کو مارا کس نے, کیونکہ پتہ ہی نہیں کس نے مارا ہے. 15 سال گزر گئے آج تک بتا نہیں سکا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو انسان کے اندر صلاحیت نہیں اس کا دعویٰ کر بیٹھے. کتنے لوگ آپ کو کہتے نظر آتے ہیں آج بھی کہ بس میں تو تھکا ہوا تھا, فرشتے آئے میں نے کہا چلے جاؤ, تمہیں پتہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں, اور میں نے ہاتھ رکھا اور ٹھیک ہو گیا. تو لوگ اب اتنے نان سینس نہیں رہے, لوگوں کے پاس شعور ہے. تو انہوں نے کہا لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے بہت کچھ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہو, آپ بھی اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں, یہ سیدھے ہو جائیں بےچارے. کلا بھی سے وہی زور. جھوٹ ایک ہوتا ہے زبان سے بولنا, ایک ایسا جھوٹ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور بعض ایسے لوگ جو حقیقت حال کو پہچانتے ہیں, ایسا شخص اپنے آپ کے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ یہ بات لکھتے بھی شرماتے نہیں ہیں کہ فلاں شخص تو تھا نا بہت پہنچا ہوا تھا, وہ جب دائیں طرف سلام پھیرتا تھا نا تو جتنے بیٹھے ہوتے تھے سب حافظ قرآن بن جاتے, اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا تو سارے ناظرۃ القرآن پڑھنے والے بن جاتے. اب یہ نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں تھی کہ وہ سارے صحابہ کو حافظ بنا دیں اور کسی کو ناظرہ پڑھا دیں. امت میں سے کیسے ہو گیا, سوچنے کی بات ہے, امت میں سے کیسے ہو گیا. اس میں اسلام کی توہین تو ہے ہی ہے, اللہ کے پیغمبر کی بھی یہ توہین ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں کرتا ہے جو کام اللہ کے رسول نہیں کر سکے. پھر اللہ تعالی کے نام یاد آتے ہیں الحلیم, اللہ بہت پردبار ہے, اللہ تعالی بہت حلم کرنے والا ہے اور حلیم ہے. اور کس طرح لوگوں کو اندھا کیا جاتا ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اچانک سے گاڑی روکیں گے اور دروازہ کھولیں گے, کیا ہوا, اللہ کے رسول کھڑے تھے تو میں نے کہا ذرا مسافہ کر لوں. لوگ مان رہے, یعنی نعوذ باللہ من ذالک, اس جیسے نکارا اور جھوٹے انسان کے لیے قبر مبارک سے نکل کے اللہ کے رسول اس کو مسافہ کرنے آئے. اس جیسے ایک عرب لوگ ہوں وہ اللہ کے رسول پہ قربان کیے جا سکتے ہیں جوتی پہ, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ملنے آئے. اور سچ کہا تھا امام شعبہ نے, امام شعبہ رحمہ اللہ یہ محدث ہیں, قعنبی ایک بہت بڑے عالم ہیں. علم پڑھنے سے پہلے ان کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ جس طرح چرستوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, آج بھی بہت سارے نوجوانوں کا یہ مشغلہ بن گیا جو کہ نہیں بننا چاہیے. کچھ سیکھنے والے وہاں سے گزر رہے تھے جن کے چہرے بہت چمک رہے تھے, تو قعنبی پوچھتا ہے من ہؤلاء کوکبۃ من الناس, یہ ستاروں جیسے چمک رکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام شعبہ کے پاس جا کے دین پڑھتے ہیں. تو قعنبی پوچھتے ہیں من شعبہ، یہ شعبہ کون ہے؟ قالو محدث، وہ حدیث پڑھانے والا ہے، محدث ہے. پھر سوال کرتا ہے من المحدث، محدث کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے پاس حدیث کا علم ہو. کون ابھی پیچھے پیچھے چل پڑے. گئے تو یہ ستاروں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث پڑھ رہے تھے. اس نے نہیں کوئی سلام کہا، نہیں کوئی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، جا کے سیدھا کہا یا محدث، حدیث نہیں، اے محدث مجھے بھی حدیث سناؤ. اب امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی، محدثین کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، وہ علم کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے سیدھا کہہ دیا لست ممن تحدث، آپ کی حالت نہیں ہے کہ آپ کو بیان کیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو چرستوں پہ کھڑا ہوتا ہے بچہ، اس کی کیا حالت ہوتی ہے. انہوں نے آرام سے خنجر نکالا اور نکال کے کہتے ہیں لتحدثنني او لأطعنن في رأسك، حدیث بیان کرتے ہو کہ میں آپ کا سر دو ٹکڑے کروں. اب امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی نے پھر کوئی بات نہیں کہی، کچھ وقت کے لیے رکے اور وہ حدیث یاد کی. پھر وہ سند پڑی حدثنی ربعی، اور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے حدیث کیا بیان کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر لو. یہ بات اس کو لگی کہ اس نے مجھے کیا کہہ دی، اس نے کہا حدیث سنائی. جلدی سے گئے، غسل کر کے دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیا، بہت بڑا انسان بن گیا. آج یہی کیفیت معاشرے میں ہے کہ حیا نام کی چیز رہی نہیں. ہم بسا اوقات صرف بے حیا اس کو کہتے ہیں جس عورت نے لباس صحیح نہیں پہنا ہوتا، جو بے پرد ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی بے حیائی تو ہے، لیکن بے حیائی اس سے بڑی کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. یہ شکر گزار بندہ کیسے بنے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، نبی نے انسان کو جو غلط راستہ بتاتا ہے، پتہ ہے لوگ کیوں غلط بتاتے ہیں؟ چلو شوگر لگائیں گے، یہ گرے گا، کہیں الجھ جائے گا. نبی نے انسان کے ساتھ ایسی غلط سوچ، آپ نے اس لیے فرمایا جو ایسی سوچ رکھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. دنیا کا راستہ جو غلط بتاتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، جو جنت کا راستہ غلط بتا دے، آخرت کا راستہ غلط بتا دے، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے زندگی میں یہ بات اپنے دل میں رکھیے، یا اللہ مجھے راہ ہدایت نصیب فرما. اللہ میں اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا تو میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. میرے مالک میں اگر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا تو میں شیطان کے راستے کا دائی نہ بن جاؤں کہیں. یہ ہر وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے. بعض لوگ نیکی کے نام پہ بھی فساد کر جاتے ہیں، اور صرف صحیحہ کی روایت ہے کم من مدرک للخیر، کم من، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کی تمنا تو کرتے ہیں، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کچھ لوگ خیر کی امید کر کے ہی کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ساری زندگی اس کی نیکی نہیں ملتی، کیونکہ وہ سنت کے مخالف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا. اس لیے ہر وقت یہ سوچئے یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، اور بس پھر آپ شکر گزاری کے تمام مراحل میں کامیاب بھی ہوں گے، اور آپ کا عمل بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی تھیں، ان تعلیمات میں ایک یہ بھی تعلیم تھی کہ انسان جب شکر کرتا ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب کسی سے دور ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور جو شخص اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ کامیابی یہ ہے، اس کے نزدیک یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے، جو اس دھوکے میں چلا گیا اس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی دھوکے میں ڈال دیا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے ان الدنیا حلوة خضرة ای حلوة المذاق خضرة المنظر، یہ دنیا دیکھنے میں بہت ہری بھری لگتی ہے، چکھنے میں بہت مزیدار لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفٌ، اللہ عز و جلال تمہیں زمین میں اس لیے بھیجا ہے لِيَنْظُرْ، تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو اس زندگی کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو بہا کے لے جاتا ہے اور حقیقت میں وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور کون ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں رک کے ایک جو بہت بڑا سوال معاشرے کے اندر بن گیا ہے اس کو حل کیجئے، بلکہ لوگوں کو بتائیے۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنے مگن ہیں، اتنے مگن ہیں، ساری ساری زندگی لگا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے، کبھی انہوں نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی نہیں ہے، جب نماز ہی نہیں ہے، جب توحید ہی نہیں ہے، تو باقی کسی چیز کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا سے اس قدر متنفر ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اچھا سے اچھا کھانا بھی آ جائے تو آرام سے پانی پکڑیں گے اور اس کھانے میں ڈال دیں گے، کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں، دنیا کی لذتیں نہیں لینی چاہیے۔ یہ دونوں پہلو افراط و تفریط ہے۔ قرآن اس کے بارے میں رہنمائی کیا دیتا ہے،
وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
دنیا کا حصہ مت بھولیے۔ پہلے لوگ جو ہیں ان کو خالص دنیا دار کہہ دیتے ہیں لوگ، اور دوسرا پہلو جو پانی ڈال کے کھانا کھانے والے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں بس یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور آج کل ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، یہ تصوف کے آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پتہ نہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو کیا ہو گیا، ایک تو وہ یہ کہا کرتے تھے من لم يحب العالم من لا يحب العالم لا خير فيه، وہ کہا کرتے تھے جو کسی بھی علم والے سے محبت نہیں کرتا اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے من اصبح صوفيا تحمق بعد العصر، یہ صبح کے وقت صوفی ہو جائے عصر کے بعد تک احمق ہو چکا ہوتا ہے. کیوں بلا؟ اسلام نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی دنیا سے بے رغبتی کرنے والا تھا؟ کس دن اللہ کے رسول نے پانی ڈال کے کھانا کھایا ہے؟ کس دن سیدنا ابو بکر نے ایسا کیا ہے؟ یعنی یہ کون سا دین ہے؟ یہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے والی بات. اللہ نے مال بھی دیا ہے، لباس پہنیں گے جان بوجھ کے پھٹا پرانا. صحابہ کی زندگیاں تو سمجھ آتی ہیں، ان کے پاس تو تھا ہی نہیں تو ایسا پہنتے تھے. لاکھوں روپے کا مالک ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے بس جی ان کو تو دنیا کی خواہش نہیں ہے. اگر دنیا کی خواہش نہیں ہے پڑا کیوں ہے؟ یہ تقسیم کرو، سمجھ آئے نا کہ دنیا کی خواہش نہیں ہے. اپنے محلے کے غریبوں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، ضرورت مند کو دیکھو، بیوگان کو دیکھو، مساکین کی طرف جاؤ، یتیموں کی کفالت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو آپ ایسا پہنیں گے، سمجھ آئے گی کہ یہ شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا. سب کچھ ہے وہ جوڑی جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے لباس اور ہے اور حقیقت حال اور ہے. اس کو دین نہیں کہتے. اس لیے تاریخ پاکستان اس وطن عزیز کی، اس پہ بھی آپ کو تعجب ہوگا، مسخ شدہ تاریخ پیش کی جاتی ہے اور میری اور آپ کی دانشگاہیں، میری اور آپ کی وہ علمی دانشگاہیں جہاں خالص علم دینا چاہیے تھا، آج وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے کہ اس وطن کے اندر اگر دین پہنچا ہے تو وہ صوفیہ کی وجہ سے پہنچا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہندوستان کے اندر آئے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، تابعین اعظم آئے ہیں، تبع الاتباع یہاں آئے ہیں. اگر لاجیکلی بھی اس بات کو سمجھنا ہو تو ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ 4th century میں اسلام یہاں پہنچا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ یہ کہاں سے لے کے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے دور میں صحابہ کرام کو بھیجا، بمبئی اس وقت پہنچے، اور پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں، سیدنا علی کے زمانے میں، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر تابعین، پھر تبع الاتباع، ان کا دین جو تھا وہ یہاں نہیں پہنچا جو یہاں رہے. محمد بن قاسم کا نام ہر شخص جانتا ہے، کس طرح ہند اور سندھ کو اس نے فتح کیا. اور کہہ دینا کہ یہ دین پہنچانے والے فلاں صوفیہ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخی کہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں، کسی دیر اس پہ تفصیلی دلائل سے بات کریں گے کہ آج امت کو جو علم کی گتھیاں سلجھانے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں پڑھایا جا رہا ہے تو کیا پڑھایا جا رہا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے ان ہیرے جواہرات کے ساتھ، جو ہیرے جواہرات ایسی جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں جنہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے ملک کی، قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. جب ان کی مینٹالٹی غلط بنا دی جائے گی تو وہ کل کو کیا کریں گے؟ قرآن و سنت کی آبیاری نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں نے یہ کہا تھا. یہی مسائل ہیں. جب تک آپ اصل سرچشمے کے ساتھ وابستگی قائم نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کیسے کیسے ہم تک پہنچا ہے، کس کے ذریعے پہنچا ہے،
کیا اس کی حقیقت ہے، چین کیا ہے،
تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل اسلام ہے جس کا نام قرآن ہے، اور یہ اصل اسلام ہے جس کا نام حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے چک میں دینے اور لینے سے محفوظ فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے،
کائنات کی نشانیوں سے عبرت اور سبق لیتا ہے تو صرف وہ انسان جو شکر کرنے والا ہے. جو شکر نہیں نہ کرتا وہ کبھی بھی کسی چیز سے عبرت نہیں لیتا، اس کے سامنے 100 چیزیں آ جائیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی. قرآن مجید کی آیت سنیے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ ذلك لآيات لكل صبار شكور.
ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاؤ. کس کے ذریعے؟ ان آیتوں نشانیوں کے ذریعے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کروائیے، ایک دن وہ بھی تھا تمہاری یہ حالت تھی، اب اللہ نے کتنا تمہیں مقام دے دیا.
اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان چیزوں میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے
جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے. جو شکر نہیں کرتا، کس طرح ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح رب تعالیٰ نے آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر تو بنایا، کس طرح اس امت میں اور ان کے اندر کتنے انبیاء اور آئے بنی اسرائیل میں، کتنا بڑا مقام دے دیا. تو صبر اور شکر کرنا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں عبرت انہی لوگوں کو ملتی ہے، باقی لوگ کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے.
اس لیے قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ شکر کرنے والا انسان یہ مت سمجھے کہ اس کو اجر کو معمولی سا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے.
قرآن مجید کی آیت سنیے،
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ.
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کسی کو موت نہیں آتی.
كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جس کو جب موت آنی ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اس لیے اس موت کی تیاری کرنی چاہیے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس کا مطمع نظر زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا اکٹھی کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں. لیکن
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ،
اور جو آخرت طلب کرتا ہے صرف، آخرت تو ملے گی ملے گی، ہم دنیا بھی اسے عطا کر دیتے ہیں، اور یہ بدلہ صرف ہم ان کو دیتے ہیں جو شاکرین ہیں، شکر کرنے والے. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا ہے
جس سے آج امت نے آنکھیں بند کر لی ہیں. دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, دنیا کی لائنیں سیدھی تھیں ان کو ٹیڑھا کیا جا رہا ہے. اور اس آیت سے پہلے آیت کون سی ہے؟
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما محمد إلا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے سچے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے وہ بھی اللہ کے پاس چلے. افئن مات, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے پاس چلے جائیں, او قتل, یا وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنی ایڑیوں پہ پھسل جاؤ گے, یعنی تم آگے قدم بڑھانے کی بجائے پیچھے چلے جاؤ گے. اور سنو, من ینقلب علی عقبیہ, جس نے دین کو چھوڑ دیا نا, فلن یضر اللہ شیئا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں حدیث قدسی ہیں کہ ساری کائنات اگر نیک ہو جائے تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, پھر بھی ساری دنیا بد ہو جائے میری بادشاہی میں پھر بھی فرق نہیں آئے گا. جس نے کوئی کام نیکی کا کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے, جس نے برائی کرنی ہے خود سزا سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میری بادشاہی میں نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے جب کوئی نیک ہو جائے, اور نہ ہی کوئی نقص ہوتا ہے جب کوئی برا بن جائے. من عمل صالحا فلنفسه, جو انسان اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعليها, اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی کی جان پہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کرنا ہے. اس لیے مت یہ سوچنا چاہیے کہ میں نیکی کرتا ہوں تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ پہ احسان کرتا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ اس کا احسان ہے کہ جس کو نیکی کے لیے چن لے. یہ اس کا فضل اور عنایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے چن لے. آج دنیا جہان کے اندر سب سے بڑا عقل و دانش کا دعویٰ کرنے والا بھی اس آیت کو پڑھتے وقت اور قرآن مجید کی وہ آیت انک میت وانہم میتون, اے میرے محبوب آپ کو بھی, آپ پر بھی یہ وقت آئے گا کہ آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. قرآن مجید کی اس سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے باوجود امت کو کس راستے پہ لگا دیا؟ نہیں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے. اچھا کیا ہوا پھر؟ بس وہ تو پردہ کر گئے. ان دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن کے کسی آیت میں ہے؟ کیا یہ تصور اسلام نے دیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس بات پہ بھی شد و مد پہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر تو اس وقت دنیا میں زندہ ہیں, موجود ہیں. اور یہ لفظ میری تو زبان جو ہے وہ ہمت نہیں پکڑتی کہ کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں ہم کوئی خوشی کا موقع کرتے وہاں وہ حاضر بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی توہین ہے اس ذات مبارکہ کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو وہاں وہ نوازا جو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر بچہ تھا تو آپ کی کمر مبارک پہ چڑھا تو انہیں سجدہ لمبا کر دیا کہ بچہ ہے گر نہ جائے، اس کو شہید کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں آئے اور یہاں آ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی بے دردی سے ہوئی ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے تھے اور دونوں پاؤں بھی کٹے تھے اور وہ نبینا تھا اور چیخے مار رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں وہ شخص ہوں جو سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت پاس تھا، تو جب ان کو چھڑانے کے لیے ان کی بیوی نائلہ آگے بڑھی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ایک تھپڑ مارا تھا. تو سیدنا عثمان دیکھ رہے تھے کہ اس کو اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ وہ یہاں تک آگے چلا گیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیرے ہاتھ بھی کاٹے تیرے پاؤں بھی کاٹے اور تجھے اندھا کرے، تجھے جہنم میں جائے. کہتے میں وہاں سے دوڑا اور مجھے کپ کپی شروع ہو گئی. میں ایک جگہ پہ آ کے بیٹھا، نہ جانے کون آیا ہے جس نے واقع تر میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے اور میری آنکھیں بھی نکال دی. اب میں رو اس لیے رہا ہوں صرف جہنم باقی رہ گئی. اتنی بھی دردی سے شہید کیے گئے سیدنا عثمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کہہ رہی ہے کہ یہاں آ گئے اور وہاں آ گئے. اس بات کو سمجھیے کہ یہ کتنے توہین امیز کلمات ہیں کہ ادنا سا انسان جو ہے وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس اللہ کے رسول آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ جانیں چھڑک دیں صحابہ کرام، کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں زندہ لٹا کے اوپر مٹی ڈال دی؟ یعنی کچھ لاجیکلی کی باتیں انسان کو سوچنی چاہیے. میں اور آپ اپنے باپ یا اپنی والدہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی زندہ کسی کو قبر میں لٹاتا ہے؟ کیا کہتی تھی سید فاطمہ؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. اتنی مصیبتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں وہی ذہن بنانا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور حدیث کے الفاظ جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت. آپ نے جب تک زندہ رہنا ہے ایک دن آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن تو یہ فراق ہوگا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَعْلَمْ. اور یقین کر لیجئے ان شرف المؤمن قیامه باللیل. مومن کا شرف اس میں ہے کہ وہ تہجد پڑھے. وعزه استغناؤه عن الناس. اس کی ہمیشہ عزت محفوظ رہتی ہے جب وہ لوگوں سے مستغنی رہتا ہے، اپنی ہر آرزو کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ غلط بیانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے. اور بعض قصے ایسے ہو جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو ان کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن سبق اس میں بہت مل جاتا ہے. غالباً آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ڈی جی خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. وہاں اتفاق سے بہت بڑی مجلس تھی،
اور آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، ایک بہترین چیئر سجائی گئی اور اس چیئر کے بارے میں یہ مینشن کیا گیا کہ یہاں ابھی کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کچھ دیر کے بعد اٹھنے والے اٹھے استقبال کی نظر سے اور انہوں نے کہا کہ آگے۔ اب نہ جانے ایک بندے کو کیا خیال آیا، دو چار منٹ گزرے اسی چیئر پہ حضرت صاحب تشریف فرما ہو گئے، وہ اٹھا، اس نے آ کے ایک لگائی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اتفاق سے وہاں ذمہ داران موجود تھے، ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے۔ لڑائی جب ختم ہوئی پوچھا مسئلہ کیا، کہتا ہے دیکھو کتنا بدتمیز ہے، سجائی کرسی اللہ کے رسول کے لیے تھی، یہ خود بیٹھ گیا، ان کو آخر واپس جانا پڑا۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اس نے اس سے پوچھا بھی آپ نے کس لیے سجائی تھی، اس لیے تو آپ کیوں بیٹھے، آپ نے کیوں بدتمیزی کی، اس کا بھی پتا نہیں۔ دیکھیں لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سلف کہا کرتے تھے جو چاہے کھیل کھیلو لیکن کسی کے دین سے نہ کھیلو، ان کو اچھا راستہ دو، جنت کا راستہ دو، اور راستہ اچھا اور جنت کا صرف قرآن بتائے گا، اللہ کے رسول کا فرمان بتائے گا، ان دو چیزوں کے علاوہ میں اور آپ تو ان کو فالو کر کے جنت کی طرف جا سکتے ہیں، وگرنہ حق وہی ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور بعض چیزیں انسان کے منحج کو سیدھا کرتی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا نا کان یصافح بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اب سنت ہے، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل اخاه اینحنی له، اے اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کوئی مسلمان مسلمان سے ملے تو اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فیلتزمه ویقبله، اس کو چمٹ جائے اور چمکانے لگ جائے، بوسا دے؟ قال لا، نہیں۔ قال افیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کا ایک ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، کتنے لوگ بھائی شاید بھول جاتے ہوں گے، سلام کرتے ہیں تو آدھے رکوع کی طرح جھک جاتے ہیں، جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اور بعض تو فوراً سینے کی طرف ہاتھ لے آتے ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ خیر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، بڑا اچھا بھلا تھا یہ ماشاءاللہ۔ اور میں نے یہ تو کیا دیکھا، نماز کے بعد ایک نیا سسٹم دیکھا جو زندگی میں میری نظر میں تو پہلی مرتبہ آیا ہے، سلام پھیرتی، حدیث میں تو آتا ہے نا کہ اللہ اکبر صحابی کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، سلام پھیرتے ہی فٹ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں گے ماتھے پہ۔ میں نے سمجھا شاید اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شاید اس کو کچھ چوٹ لگی ہوئی ہے، اس لیے تکلیف زیادہ ہے۔ تو جب میں نے کثرت سے دیکھا نا، پھر مجھے اندازہ، اوف یہ تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، اور کہنے والے نے صحیح کہا ہوگا، میں تو نہیں کہہ سکتا کیوں کسی کے بارے میں کہوں، کہ شاید وہ بیچارہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اوف پڑھ تو لیے قبول پھر بھی نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی باتیں بتائی ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ تو یہ کام صحابہ کو کرنا چاہیے تھا نا، ان کو ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن ہی سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں جی اس طرح ہاتھ رکھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں آ گیا یہ حافظہ تیز ہوتا ہے۔ یہ وہ نشکری ہے اسلام کی کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمت قرآن اور حدیث پہ اطمینان نہیں، ہم اس کا شکر نہیں کرتے، تو نشکری کی راہوں پہ چلتے ہیں تو کیا کمالات دکھاتے ہیں۔ جب حدیث میں آتا نا کہ ایک ہاتھ سے سلام لینا چاہیے، تو کچھ لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں نہیں دو ہاتھ سے سلام لینا چاہیے۔ کیسے دو ہاتھ سے سلام لینا چاہیے؟ آپ دو ہاتھ سے سلام کریں، دلیل کیا ہے؟
دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اپنے دو ہاتھوں کے درمیان لے لیا تھا. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں بھی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا کہ تشہد میں دعائیں کیا پڑھنی ہیں. اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیا، اپنائیت دی، محبت دی، اور سکھانے کے لیے ان کو متنبہ کیا. پھر خود ہی ایک کتاب لکھ دی. کہنے والوں نے، اب سوچا جائے اس کو بھی اگر لاجیکلی آپ چیک کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ لیا، جب میں سلام کسی سے کروں گا تو پھر میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیتا ہوں نا، بڑا کون نکلا؟ وہاں تو اللہ کے رسول تھے نا. اگر میں کسی بڑے کے ہاتھ کو مسافہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے دونوں ہاتھ کرتا ہوں، اس کا تو پھر بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو وہاں تو اللہ کے رسول نے دو ہاتھ کیے تھے، اور سکھانے کے لیے تشہد. اتفاق سے کتاب لکھی، اور کتاب میں نہ جانے اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی زندگی دے، کس صدی کی کتاب لکھی گئی ہے. اور لکھا کیا ہے؟ فلاں صاحب جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی قبر مبارک پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا قبر سے، 90,000 لوگوں نے مسافہ کیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ تیسری چوتھی صدی میں کیلکولیٹر ایجاد کس نے کیا تھا؟ اس وقت یہ سسٹم کیسے آ گیا کہ 90,000 ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ کیسے گن لیا؟ اور کتنی بدتمیزی ہے کہ 90,000 نے سوچا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھک نہ گیا ہو. سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر 90,000 اس جگہ پہ پورا کیسے آ گیا؟ اور یہ نہیں سوچ رہا کہ میں جو لکھ رہا ہوں خود میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دو ہاتھ ہی نکالے، ایک ہاتھ سے مسافہ کیا. ساری زندگی اس کی مخالفت کی ہے، لکھتے وقت کیا لکھ دیا کہ ہاتھ ایک نکالا اور مسافہ کیا. جب انسان قرآن و سنت سے اعراض کرتا ہے تو کچھ ایسی باتیں بیچارہ بیان کر دیتا ہے جس کو خود بھی سنبھال نہیں سکتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور کرم اور ہدایت اور استقامت اس کو ملتی ہے جو شکر گزاری کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت سنیے،
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.
اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا، جو دولت مند ہیں غریبوں کے نسبت، ان کو ان کے ساتھ آزمایا اور ان کو ان کے ساتھ آزمایا. نتیجہ کیا نکلا؟
جب دیکھا لوگوں نے، اس وقت مشرکین مکہ کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا جو آج بھی اعتراض لوگوں کو ہو جاتا ہے لیکن سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. چودھری آتے تھے اس وقت بھی، کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بلال کو، یہ کالے رنگ کا بلال، اس کو اٹھاؤ نا، یہ عمار کو اٹھاؤ نا یہاں سے، یہ صہیب کو اٹھاؤ نا یہاں سے، ان کا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے، ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اپنے آپ سے دور کرو. اور ساتھ کیا کہتے؟ اہا اولئک من اللہ علیہم من بیننا، اللہ تعالیٰ کو اس پورے کے پورے مکہ میں یہی نظر آئے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا تھا کہ ایمان دیا ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا ایمان، ہم اس بات کے مستحق ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے دیا،
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا.
واصبر، ڈٹ جاؤ میرے پیغمبر،
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي،
ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا جو صبح و شام تیرے رب کو پکارتے ہیں.
یریدون وجہ، ان کی زندگی کا مقصد ہی رب کی رضا ہے. ولا تعد عيناك عنهم،
ان سے نظریں نہ پھیر لینا. یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو چھوڑیں تو ہم آتے ہیں، ان سے نظریں نہ پھیر لینا. تريد زينة الحياة الدنيا، آپ دنیا چاہتے ہیں، اللہ کے سور تو نہیں چاہتے تھے.
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، یہ لوگ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں ان کی بات نہ ماننا. واتبع هوا، یہ تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے.
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
ساتھ یہ فرما دیا ان کو اپنے سے دور نہ کر دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا ہے، ساتھ یہ اللہ تعالی نے کہہ دیا، أَلَيْسَ اللَّهُ بأعلم بالشاکرین، اللہ جانتا ہے کہ شکر گزاری کرنے والا کون ہے. وہ ہے جو استقامت اختیار کرتا ہے، شکر گزار ہی ہمیشہ مستقیم رہتا ہے. اللہ کا فضل اس پہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے انعامات اس پہ ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا مستحق بنتا ہے. جو شکر نہیں کرتا، اس پہ احسانات اللہ تعالیٰ کے اور انعامات نازل نہیں ہوتے. اسی اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف صالحین، اس لیے ہمیشہ سے جب بھی کوئی ان سے پوچھتا نا کہ کوئی وصیت کیجئے، تو وصیت کیا کرتے؟ آپ اللہ کی شکر گزاری کیا کریں، اس سے بڑی کوئی وصیت نہیں ہے. وہ کیوں کہتے کہ شکر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیں. اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے تو بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اشکر الناس للہ اشکرہم للناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. وہ وعدہ کون سا ہے؟
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ.
میرے بندوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم میرے تذکرے کرو، تم تو دنیا میں میرے تذکرے کرو گے، میں تمہارے تذکرے آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کروں. مقابلہ ہے، اب کون زیادہ تذکرے کرے گا؟ بندہ تو دو چار لوگوں کے سامنے کرے گا، وہاں ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ تذکرے کرتے ہیں.
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
تم شکر گزاری کرو، نہ شکری نہ کرو.
دوسرا اللہ عزوجل جلال نے ایک وعدہ دیا ہے،
یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا. اوف بعہدکم،
جو میں نے تمہارے ساتھ وعدے کر دیے ہیں نا، میں ان کو پورا کروں گا. اب انسان اپنے وعدے تو پورے نہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے وعدے پورے کرے، ایسا کیسا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وعدوں کو پورا کروانے کے لیے جو ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بول کے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ میں آج کے بعد اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں کسی کو سچا رسول نہیں مانتا، وہ آخری پیغمبر ہیں، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اس وقت میرے لیے ہادی و مرشد جو ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ طریقہ بتایا کہ آپ شکر گزاری کے اتنے شوقین تھے کہ آپ کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو وہاں لفظ کیا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کان اذا جاءہ او یسر بہ خر ساجدا للہ، جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملتی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ ریز ہو جاتے. اور دوسری روایت جو سنن ابی داؤد کی ہے 2774 اور سنن ابن ماجہ 1394، اس کے الفاظ یہ ہیں، او بشر بھی خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ عز و جلال کے سامنے سجدہ کرتے شکر گزاری کرنے کے لیے. جب بھی کوئی خوشخبری ملتی، جب بھی کوئی خوشی ملتی تو آپ کیا کرتے، فوراً سجدہ کرتے. کیوں؟ شکرن للہ، اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ امت کی تربیت فرمائی. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں، جلساء الرحمن یوم القیامہ من جعل فی قلبه خصالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، ان کو شرف بخشیں گے جن کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، الکرم والسخاء والحلم والرأفة والشکر والصبر والبر. جس بندے کے اندر نیکی کے جذبات، شکر گزاری کے جذبات، صبر کرنا، بردباری اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، سخاوت اختیار کرنا اور کرم اختیار کرنا، کسی کو عزت دینا، اتنا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھلا رکھا ہو کہ کسی کو عزت دینے سے وہ خوشی محسوس کرے، تنگی محسوس نہ کرے. تو آئیے اگلے نقطے کی طرف ہم منتقل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم شکر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے شکر کیوں نہیں کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2968، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے، یا ابن آدم حملتک علی الخیل، میں نے تجھے گھوڑے پہ سوار کیا، والابل، تجھے اونٹ پہ سوار کیا، وزوجتک النساء،
اور تجھے اجازت دی، بلکہ میری توفیق سے تو نے شادیاں کی، وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعْ وَتَرْأَسْ، میں نے تجھے اتنی توفیق دی کہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ گیا اور تو نے ایک نام پیدا کیا، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، پہلے ان کا حساب دو نا، یہ سواری، یہ سکون کی زندگی، یہ منصب اور عہدہ تمہیں ملا، اس کا شکر کدھر ہے؟ کون ہے جو اس شکر کا جواب دے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مسئولیت سے بچو، اگر اللہ نے پوچھ دیا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اولم نروک بماء البارد، میرے بندے بتاؤ تو میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ لا، بطور احسان بتائیں گے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب انسان شکر نہیں کرتا تو انسان کا گھر برباد ہو جاتا ہے. آپ نے پچھلی مرتبہ بھی ایک اشارہ سنا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے پاس آئے تھے، وہ گھر میں نہیں تھے، اپنی بہو سے انہوں نے پوچھا تھا کیسے حالات چل رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا تھا، بس کیا بتائیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 385، بس کبھی کبھی شکار کر کے لے آتے ہیں وغیرہ بھوکے رہتے ہیں. تو فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بیٹا آئے تو اسے کہہ دینا غیر عتبت بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل لینا، دروازہ چینج کر لینا. نہ شکرا انسان نبوت کے گھروں میں نہیں رہ سکتا، اور انہوں نے طلاق دے دی، گھر برباد ہو گیا. اور اگر آپ تھوڑا سا معاشرے کے رویوں کو دیکھیں، بہت سارے گھر اجڑتے ہیں تو اس نہ شکری کی وجہ سے، بہت کچھ ہونے کے باوجود اس بات پہ اصرار ہوتا ہے کہ یہ اور یہ کیوں نہیں، جس کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب شکر نہ کریں تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث آپ نے سنی، ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عن، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ خاوند سے مستغنی بھی نہیں ہو سکتی. چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھتا ہے نہ شکریہ کر کے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، ان اللہ لَيُمَتِّعُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس مرضی نعمت سے سرفراز کر دے، فَإِذَا لَمْ يَشْكُرْ عَلَيْهَا، جب نعمت مل جانے کے بعد وہ شکر ادا نہیں کرتا، قَلَّبَهَا عَذَابًا، تو اس نعمت کو بھی اللہ عذاب بنا دیتے ہیں. وَلِهَذَا كَانُوا يُسَمُّونَ الشُّكْرَ الْحَافِظُ، اس لیے سلف صالحین شکر کا ایک دوسرا نام بیان کرتے تھے، شکر کا نام ہے حافظ، حفاظت کرنے والا، اس سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب، کیونکہ شکر صرف نعمتوں کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اور نعمتیں اللہ تعالی سے لے کے دیتا ہے. لأنه يجلب النعم المفقودة، جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اسے وہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں جو اس کی زندگی میں گم ہوتی ہیں. مالک الملک اسے ان نعمتوں سے بھی سرفراز کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ نے یہ سنی، جس میں آپ نے یہ پڑھا اور سنا کہ انسان جب شکر نہیں کرتا تو اس کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخری نقطہ
کہ میں شکر گزار اگر بننا چاہتا ہوں تو میں کیسے بن سکوں گا، شکر گزار بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کوشش تو کرتا ہے کہ وہ شکر بجا لائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل میں ناکامی جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شکر کیسے کروں؟ اگر کسی کی سچی خواہش ہے کہ وہ شکر گزار بنے تو اس کے لیے چند اصول علماء نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا اصول، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور و فکر کرے. سورۃ النحل کے اندر اللہ عز وجل فرماتے ہیں قرآن مجید میں،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
اللہ عز و جلال تو وہ ذات ہیں جس نے تمہیں شکم مادر سے پیدا کیا، اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. آج بہت باتیں کرنے آ گئیں تو اسی رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حرکت نہیں کر سکتا بیچارہ. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار، اللہ تعالی نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سوچ کے لیے دل بنائے. لعلکم تشکرون، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل کا سلامت ہونا، یہ اس لیے ہے کہ تم شکر گزاری کرو. ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس کو بات سنائی نہ دے اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی آپ قابل سے قابل انسان، لیکن آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ آپ کو کیا کوئی کہہ رہا ہے، آپ کی زندگی کیسے ہو جائے گی؟ دنیا میں بہت ساری خوشیاں اور شہنائیاں بجتی لوگ دیکھتے ہیں، اگر اللہ آنکھوں کا نور لے جائے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ سوچیے اس کی قیمت کیا ہے، ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے. دل کی دھڑکنیں معمولی سی تیز ہو جائیں، انسان کی زندگی کے ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ عز و جلال کی نعمتوں پر غور کرنا، اس سے انسان شاکر بنتا ہے. دوسرا طریقہ، تقوی اختیار کیجیے.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی، اس وقت بھی تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ. فتح بھی ملے گی اس تقوی کے ذریعے، رب کی قربت بھی ملے گی، ساتھ تمہیں خوشیاں وہ میسر آ جائیں گی جن کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ خوشیاں ہمیں مل جائیں. اللہ اکبر. تیسرا طریقہ جس سے آپ شکر گزار بن سکتے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں پر قناعت کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 930. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن ورعا تکن اعبد الناس، تم متقی بن جاؤ، پوری کائنات سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ،
تم قناعت کرنے والے بن جاؤ تم ساری دنیا میں سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مومن بھائی کے لیے پسند کرو تم سچے مومن بن جاؤ گے. واحسن جوار من جاورک تکن مسلما, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نبھا کرو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے. واقل الضحک واقل الضحک, قہقہ لگانا یہ زیادہ نہ قہقہ لگایا کرو. کیوں؟ فان کثرت الضحک تمیت القلب, کثرت سے قہقہ لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے.
چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں, نماز چاشت کا اہتمام کیجیے اور اس پہ پابندی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے 720, آپ نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ, میرے صحابہ تم میں سے ہر ایک کے جسم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. 360 جوڑ انسانی جسم میں ہیں اور ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. فکل تسبیحت صدقہ, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وکل تحمیدت صدقہ, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وکل تحلیلت صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وکل تکبیرت صدقہ, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ, نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ, کسی کو برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحا, ان سارے صدقوں سے کفایت کر جائے گا جب آپ چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھ لیں گے. دو رکعتیں پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ اللہ عزوجل جلال کے شکر گزاری میں بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے کہ میں شکر گزاری کرنے والا ہوں. چاشت کا وقت کیا ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ دو باتیں, آپ دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اس حدیث میں آیا, آپ چار رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں چار رکعتیں تم پڑھ لو, سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. آپ چھ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ آٹھ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں آٹھ رکعتیں پڑھی تھی. نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اشراق اور چاشت ایک ہی نماز کے دو نام ہیں, لیکن اشراق شروق سے ہے, جب سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں نکلتی ہیں, اور ضحا جو ہے یہ شروق سے الگ ہے. اسی کو ہی صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. صلاۃ الاوابین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہ پابندی نہیں, آپ خود سے اللہ کے قریب لوٹنا چاہتے ہیں, اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اوابین کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز. صحیح مسلم کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال, اور دوسری روایت میں آتا ہے حین ترمض الفصال, جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلیں, یہ وہ وقت ہے جب اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے. اسی کو ہی نماز چاشت کہتے ہیں. اللہ عز و جلال اس بات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں طریقہ یہ بھی بتایا کہ آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو کچھ دعائیں یاد کر لیں جس کو کرنے سے آپ شکر گزار بن سکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع 4640 سلسلہ صحیحہ 265, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشی ملتی تو آپ پہلی دعا تو یہ کیا کرتے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیری نعمت کے ساتھ ہی تمام نیکیاں
اور خیر کے کام مکمل ہوتے ہیں.
تیری توفیق نہ ہو کوئی نیکی نہیں ہو سکتی.
تو پہلی دعا انسان شکر گزاری کرنے کے لیے یہ کرنی چاہیے جب بھی خوشی ملے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اور یہ وہ دعا ہے جو سنن ابی داود میں 1522 اور سنن النسائی 1303 حدیث کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ پکڑا، اپنائیت دی اور فرمایا معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اور آپ نے تحفہ کیا دیا؟ لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولیے گا. اور پڑھنے کے لیے کیا کہا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما، کس بات پہ؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، و حسن عبادتک میں تیری خوبصورت عبادت کروں. تیسری دعا جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کو بجا لا سکتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1278 سلسلہ صحیح 1543، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها إلا أنت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور اس فضل اور رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں. یہ انسان دعا کرتا ہے تو رب کا شاکر بن جاتا ہے. چوتھی دعا جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود 1510 سنن ابن ماجہ 3830، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے ہیں، رب جعلنی لک شکرا لک زکرا لک رہبا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا. رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے. کیا بنا دے؟ شکارا، بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والا. لک زکارا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا. لک رہبا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا. لک مطیعا، آپ کی اطاعت کرنے والا. الیک مخبتا، اللہ تیری خشیت اختیار کرنے والا. الیک اواہا منیبا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور تیری رحمت کی طرف پلٹنے والا. یہ صلاحیت مجھے عطا فرما دے.
کتنی دعائیں ہوگی؟ کتنی دعائیں ہوگی بھلا؟
اختلف العلماء علی قولین، علماء کس بارے میں؟ دو قول ہیں اور سارے علماء یہاں ہی بیٹھے ہیں.
کتنی دعائیں ہوئی ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھٹی دعا بیان کی ہے وہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن غنہ بیاضی بیان کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 5073 اور صحیح ابن حبان کی ہے 2361. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ سارے دن کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لیتا ہے وہ ساری رات کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اے اللہ، جو بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی ملی ہے، وہ تیری طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اے اللہ، اور تیرے لیے ہی سارے شکر ہیں۔ جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے سارے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیتا ہے۔ ساتویں دعا سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، 2407۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے، اللهم انی اسألک الثبات، اللهم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد، واسألك شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللهم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے ہر نیک کام پر ثابت قدمی طلب کرتا ہوں۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ، زندگی کے تمام زاویوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اے اللہ نیکی کے کام پہ ثابت قدمی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا والعزیمۃ علی الرشد، اور رشد و ہدایت پہ عزم کرنا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور تیری نعمتوں پر شکر کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، میں ایسا دل مانگتا ہوں جس کو قلب سلیم کہیں۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، ایسی زبان جو سچ بولنے والی۔ قلب سلیم جو ریاکاری سے سلامت ہو، جو بغض و حسد سے سلامت ہو، اور جو مسلمان کو دھوکہ اور فراڈ دینے سے سلامت ہو۔ لسانا صادقا، ایسی زبان جو سچ بولنے والی ہے۔ واسألك من خیر ما تعلم، میں ہر اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ جس کو تو جانتا ہے کہ یہ خیر ہے۔ واعوذ بك من شر ما تعلم، میں ہر اس بری چیز سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے میرے مالک کی یہ بری ہے، بس وقت میں تو نہیں جانتا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ، اور ایسے گناہوں کی بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جس کو میں تو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے وہ گناہ ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، تو وہ گناہ بھی میرے معاف فرما دے۔ تو یہ تھی دعائیں جس سے انسان اللہ عزوجل جلال کا شکر گزار بن سکتا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، اور اللہ عزوجل جلال میری اور آپ کی عادت بنائے کہ ہم اللہ عزوجل جلال کا شکر کرتے کرتے ہی دنیا سے جائیں۔ اور شکر کے بارے میں ہمیشہ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، آج ہم سچی بات یہ ہے ایسی نعمتوں میں ہیں کہ سلف صالحین نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں تھی۔ یعنی اگر آج پچھلے زمانے کے لوگ آ جائیں جو بیچارے کیسر و کسرا، بڑی بڑی یہ رومن امپائر، یہ سارے کسرا اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے 24 گھنٹے خادموں کو لگائے رکھتے تھے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آج ہم آرام سے بیٹھتے ہیں جہاز پر، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، یا ان کو F-16 کا پتہ چل جائے، وہ تو بیچارے مر جائیں گے۔ ہاں کتنی نعمتیں ہم اس کا احساس کریں، اللہ عز و جلال نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ وہ کس طرح سارا سارا دن پنکھ لے کے کھڑے رہتے اور ہوا دیتے رہتے، کون ہے جی بادشاہ بیٹھا ہے، آج نہ جانے اس طرح کے بادشاہ پاکستان میں کتنے کروڑ ہیں، جو پنکھ کیا ہم اسی کے نیچے بیٹھے، ان کو پتا چل جائے کہ اچھا یہ بھی کوئی سسٹم ہے تو ان کی زندگی پہ کیا آئے گا۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو، ہمارے استاد تھے بہت بوڑھے اور بہت قابل تھے، کہتے تھے کہ میرے ابا بتایا کرتے تھے کہ جب سب سے پہلے مدینہ میں گاڑی آئی نا، چونکہ مدینہ والے بڑے مہمان نواز ہیں، تو انہوں نے جلدی سے دوڑے اور لا کے اس کے سامنے چارہ رکھ دیا، لیکن اس نے کھایا ہی کچھ نہیں. ایک بول کے کہتا ہے واللہ اظن صائم, لگتا ہے کہ روزہ رکھا ہوگا, اب وہ افطاری کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ چیز بھی آئی. اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے گھوڑے خچر اور گدے دیے ہیں, سواری بھی ہوتی ہے, اور بس اوقات انسان اس لیے بھی رکھتا ہے زینت کے لیے بھی. ویخلق ما لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائیں گے جس کو آپ نہیں جانتے. اس لیے ہر روز چلتے پھرتے عادت بنائیے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ نعمتیں عطا کی شاید کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے. ہمارے پاس اتنی نیکیاں, ہمارے اعمال اتنے نہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, اور یہ انعامات اس کا خاص فضل ہے, اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی کہا کرتے تھے بندہ شکر کر ہی نہیں سکتا. ان سے کسی نے پوچھا کہ شکر کیسے نہیں کر سکتا, کہا وہ شکر کرے گا نا کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے نعمت دی, اس کا شکر ادا ہو گیا. پھر اس کو اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ تو نے شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دی. پھر اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ مجھے توفیق دی کہ میں نے شکر ادا کیا. یہ ایسا لامتناہی سلسلہ ہے, آپ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ساری زندگی حدیث کے الفاظ ہیں, کتنے ایسے فرشتے آسمانوں میں جو سجدے میں پڑے ہیں سجدے میں پڑے ہیں, رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں, قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں, کوئی ایک چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت نہیں کر رہے. لیکن قیامت کے دن کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک, اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے, تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شاکر بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.